الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے قلم رضا کی شاہکار، جس میں ہم اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی علمی تحقیقات، آپ کے فتاوی، آپ کی کتب اور آپ کے رسائل کا تعارف سنتے ہیں، اور کن کن موضوعات پر امام اہل سنت نے تحقیقات فرمائی ہیں ان کا کچھ خلاصہ سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جس رسالے کے حوالے سے سنیں گے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اصول تفسیر کے حوالے سے ایک عظیم شاہکار میں شمار ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو درجنوں علوم پر اللہ تعالیٰ نے مہارت تامہ عطا فرمائی، امامت کا درجہ عطا فرمایا، انہی علوم میں سے ایک علم علم اصول تفسیر ہے۔ علم تفسیر اور علم اصول تفسیر کے حوالے سے جا بجا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحقیقات فرمائی ہیں، لیکن اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک عظیم شاہکار کے طور پر اس رسالے کو پیش کیا جاتا ہے، جہاں یہ رسالہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے علم اصول تفسیر اور علم تفسیر پر مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہیں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کاملہ اور افضلیت مطلقہ کی نشاندہی اور اس کے حوالے سے ایک روشن بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت اور افضلیت کے حوالے سے قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ پیش کر کے اس اسلامی اور ایمانی عقیدے کو واضح فرمایا ہے، اور افضلیت صدیق اکبر کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا بھی بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم اصول تفسیر کے حوالے سے کئی قوانین، کئی قواعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رسالے میں بیان فرمائے ہیں۔ اور علم تفسیر کے حوالے سے جو بڑی مشہور اور مستند تفاسیر ہیں ان کے حوالے پیش فرمائے ہیں۔ اسی کے ساتھ علم تفسیر کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے بعض تفاسیر کا منہج، ان کا اسلوب اور ان کی علمی اور فنی کیا حیثیت ہے، اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عام طور پر اردو زبان میں تحریرات کرتے تھے، فتاوی کے جواب دیتے تھے، لیکن اگر سوال عربی یا فارسی زبان میں آئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس سوال کے جواب میں اسی زبان کو اختیار فرماتے، اگرچہ وہ ایک دو لائنوں کا نہیں بلکہ 100 صفحات پر مشتمل ہی رسالہ کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پوری کتاب، پورا رسالہ عربی یا فارسی زبان میں بھی تحریر فرماتے، اور اس میں بھی عربی اور فارسی کے عظیم اور فصیح و بلیغ الفاظ کا استعمال فرماتے۔ یہ مبارک رسالہ جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں موجود ہے، اس رسالے کا مبارک نام ہے الزلال الانقى من بحر سبقۃ الاتقى۔ یہ رسالہ عربی زبان میں موجود ہے، لیکن علماء اہل سنت نے عوام کی آسانی کے لیے اس پورے رسالے کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اس رسالے کا مبارک نام دوبارہ سنتے ہیں، الزلال الانقى من بحر سبقۃ الاتقى۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ کچھ یوں بنے گا کہ سب امتیوں سے بڑے پرہیزگار کی سبقت کے دریا سے صاف ستھرا میٹھا پانی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں حسب عادت ایک عربی کا شاندار خطبہ تحریر فرمایا ہے، جس میں حمد و ثنا بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام اور ان میں بھی خلفائے راشدین اور پھر ان میں بھی جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی منقبت، ان کی شان، ان کی فضیلت اور ان کی افضلیت مطلقہ کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس خطبے کے اختتام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا کہ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی 15ویں تصنیف ہے، یعنی آپ نے جب کتابیں لکھنا شروع کی تو آپ کے کتابیں لکھنے کے ابتدائی زمانے کی یہ کتاب ہے، لیکن آج بھی جب اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی عربی کی عبارت کو دیکھا جاتا ہے، تو اہل علم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی عربی دانی، فصاحت و بلاغت اور علمیت کو داد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اور آپ کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک وصف بڑا نمایاں نظر آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے پیارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارک دامن تھاما ہے، اس وقت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال نچھاور کرتے چلے آئے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو مردوں میں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا، اور اسی دن آپ کے پاس تقریباً 40,000 دینار تھے، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم تھے، جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں ان کو درہم کہا جاتا ہے، اور جو سونے کے سکے ہوتے ہیں انہیں دینار کہا جاتا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق 40,000 دینار اور دوسری روایت کے مطابق 40,000 درہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور فرما دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے پیش فرما دیے۔ اور آپ کے مال کی یہ عظمت و شان ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کونین کے آقا ہیں، ساری مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصے تقسیم فرمانے والے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے ذاتی مال میں تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے رسالے الزلال الانکا من بحری سبقت الادکا میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ کانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقدی فی مال ابی بکر کما یقدی فی مال نفسی ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اپنا قرض ادا فرماتے جس طرح اپنے مال سے ادا فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اپنے مال کی طرح استعمال فرماتے، اور ایک موقع پر اپنے اس جانثار صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اور ان کے مال کی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، حالانکہ سب کچھ عطا کردہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے، رب کے خزانوں کے یہ قاسم ہیں، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں سے یہ الفاظ جناب صدیق اکبر نے سنے کہ پیارے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا مال سب آپ ہی کا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ہر موقع پر آپ نے اسلام کی خاطر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رسول کی رضا کی خاطر کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کہ جو غلام اسلام اور ایمان لے آئے تھے لیکن ان کے غیر مسلم آقا ان کو اذیتیں دیتے تھے، تو غیر مسلم آقاؤں کی اذیت اور تکلیف سے ان کو بچا کر خرید کر راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا اجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں کو آزاد کیا۔ انہی میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جب آپ کے غیر مسلم آقا نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اللہ رسول کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیل کی آیتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں نازل فرما دی. اور اس سورہ مبارکہ کا اگر ہم تفسیر کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور افضلیت کے حوالے سے ایک روشن مقدمہ اور روشن دلیل ہے. سورہ لیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کا خلاصہ ہے کہ عنقریب جہنم کی آگ سے، جہنم سے بہت دور کیا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. یعنی جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے عنقریب دور کیا جائے گا. اب یہاں پر اتقا کا لفظ فرمایا گیا، اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی. چونکہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں. اور مفسرین کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اپنے اس رسالے الزلال الانقا میں بیان فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون من اہل السنت والجماعت علی ان الآیۃ نزلت فی الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانہ ہو المراد بالاتقا، کہ اہل سنت و جماعت کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح ہم سورہ حجرات میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں افضلیت کا جو معیار بیان فرمایا ہے اس میں بھی تقوی کو ذکر کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے کرامت والا، عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. یعنی مخلوق میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا وہی رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے والا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس مبارک رسالے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا میں ان دونوں آیات مبارکہ کی تشریح فرمائی اور ان دونوں آیات کو ملا کر ایک نتیجہ، ایک خلاصہ بیان فرمایا ہے جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ عنقریب اس جہنم سے دور کیا جائے گا وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اتقا ہے. اور ساری امت کے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر ہیں، اور یہ آیت مبارکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی. اور سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں افضلیت کا یہ معیار بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت اور وجاہت والا اور کرامت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے. سورہ حجرات میں جہاں اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کا معیار بیان کیا گیا وہاں پر بھی اتقا اس میں تفضیل کا لفظ ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا جب بیان ہوا تو یہاں بھی اتقا کا لفظ بیان کیا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، انہیں جہنم سے دور کیا جائے گا. اور دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے کہ تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے. تو ان دونوں اتقا کو اور ان دونوں آیتوں کو ملانے سے خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑے مقام اور مرتبے والے، عزت اور کرامت والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ویسے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے کئی دلائل ہیں، لیکن سر دست اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان دو آیات کو ذکر کر کے فرمایا کہ ان دو آیات کا صرف ترجمہ کیا جائے اور اس کے مفہوم پر نظر کی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مبارک رسالے الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا میں بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم، کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑی عزت والا، سب سے بڑی کرامت والا کون ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عزت والا رب کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو جو لوگوں میں سب سے بڑا تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ رب کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ حدیث پاک سے بھی یہ سمجھ آتا ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور سورہ لیل میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا فرمایا جاتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ سارے رسولوں اور سارے نبیوں کے بعد پوری مخلوق میں افضلیت مطلقہ اور کاملہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس رسالے کے اختتام پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان اور آپ کے مقام و مرتبے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام الصدیقی حیث انتہت النہایات وانقطعت الغایات، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم اور غایتیں منقطع ہوتی ہیں، یعنی جہاں مخلوق کی، عام لوگوں کی عظمتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹیٹس اور آپ کے مقام کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَقَامُهُ فَوْقَ الصِّدِّيقِيَّةِ وَدُونَ النُّبُوَّةِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَلَيْسَ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ الْأَكْرَمِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ سارے رسولوں اور سارے نبیوں کے بعد سارے صدیقین سے اوپر جو مقام ہے وہ مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس مقام اور اس عظمت کے حوالے سے آپ کا کوئی شریک نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہی جناب فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور دیگر صحابہ و اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان کا مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس مبارک رسالے الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا میں علم تفسیر کے حوالے سے کئی قوانین بیان فرمائے اور کئی تفسیروں کے حوالے سے آپ نے ان کا تعارف پیش کیا۔ مثال کے طور پر تفسیر طبری کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس جیسی کوئی دوسری تفسیر نہیں لکھی گئی، بڑی مستند اور بڑی معتبر تفسیر ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر معالم التنزیل، جس کو تفسیر بغوی کہا جاتا ہے، اس کی تعریف اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس رسالے میں بیان فرمائی۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی کے حوالے سے اس کی فنی اور علمی کیا حیثیت اور اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کو بیان کیا ہے، اور کئی دلائل اور کئی ابحاث آپ نے ذکر فرمائی ہیں جو اہل علم پڑھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی مہارت کو داد دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ویسے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے یہ پوری کتاب تحریر فرمائی ہے، الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا، لیکن آپ نے اشعار کی صورت میں بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ، مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ صدیق اکبر ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانیت نئی ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلم رضا کے شاہکار کے اگلے سیگمنٹ، اگلے مرحلے کلام رضا کے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے نعتیہ اشعار کی شان، ان کی علمی اور فنی حیثیت اور ان کی خوبیوں کے حوالے سے ہم کچھ اشعار اور ان کی تشریح کو سنتے ہیں۔
جی سنتے آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی شاعری کو دیکھا جائے تو یہ فصاحت و بلاغت کی ایک شاندار مثال اور شاندار دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اشعار کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور فن شاعری اور فصاحت و بلاغت کی جو اصطلاحات ہیں ان میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فن شاعری علم عروض و قوافی اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا نام ہے سنت تلمیر، جس کو سنت ملما بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کوئی نظم لکھتا ہے، کوئی کلام لکھتا ہے، تو بسا اوقات وہ کیا کرتا ہے کہ ایک شعر ایک زبان میں لکھتا ہے اور اسی کلام کا دوسرا شعر کسی دوسری زبان میں لکھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شعر میں ایک مصرع کسی ایک زبان میں ہوتا ہے اور اسی شعر کا دوسرا مصرع کسی دوسری زبان میں ہوتا ہے۔ اس کو سنت تلمیر یا سنت ملما کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم تعریف سنتے ہیں، چنانچہ ایک زبان کی نظم یعنی ایک زبان کے کلام میں دوسری زبان کا ایک مصرع یا شعر یا چند اشعار ملانا یہ سنت تلمیر یا سنت ملما کہلاتا ہے۔ پھر اس کی علماء کرام نے دو تقسیمیں کی ہیں، دو اقسام بیان کی ہیں، سنت ملما مکشوف اور سنت ملما محجوب۔ سنت ملما مکشوف یہ ہے کہ ایک شعر ایک زبان میں ہو اور دوسرا شعر کسی دوسری زبان میں ہو، جبکہ سنت ملما محجوب یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر کا ایک مصرع ایک زبان میں ہو اور اسی شعر کا دوسرا مصرع کسی دوسری زبان میں ہو۔ بڑے بڑے شعراء کو دیکھتے ہیں اور ان کے دیوان کو دیکھتے ہیں، ان کے کلام کے مجموعوں کو دیکھتے ہیں، تو بڑی مشکل سے چند اشعار ایسے ملتے ہیں جن میں کوئی شاعر دو زبانوں کا استعمال کرتا ہے، اور اگر کوئی شاعر اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک کلام میں دو زبانوں کا استعمال کرے تو اس کو بڑی داد دی جاتی ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے نعتیہ دیوان کو دیکھا جائے تو اس میں متعدد اشعار ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ زبانوں کا استعمال ہوا ہے، لیکن اعلی حضرت امام علیہ سنت کے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں ایک کلام ایسا بھی ہے جو تقریباً 9 اشعار پر مشتمل ہے، اور مقطع کو ملایا جائے تو اس کے 10 اشعار بنتے ہیں۔ وہ کلام ایسا ہے جو ایک یا دو زبانوں میں نہیں بلکہ 4 زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ اور سنت تلمیر یا سنت ملما کے حوالے سے ایک عظیم شاہکار ہے، اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اس کلام کو جب بڑے بڑے شعراء سنتے ہیں تو انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ دو زبانوں میں اشعار لکھنا بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، لیکن بریلی کا امام، اہل سنت کے تاجدار، اعلی حضرت امام علیہ سنت نعتیہ کلام لکھ رہے ہیں، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ 4 زبانوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس کلام کی ترتیب کچھ یوں رکھی ہے کہ ہر شعر میں جو پہلا مصرع ہے، پہلے مصرع کا ابتدائی حصہ عربی زبان میں ہے، اور پہلے ہی مصرے کا اگلا حصہ آخری حصہ یہ فارسی زبان میں ہے، پھر ہر شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس دوسرے مصرے کی ابتدا ہندی زبان سے ہوتی ہے، اور اختتام جو ہے وہ اردو زبان میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی مصرے میں، ایک ہی لائن میں دو زبانوں کا استعمال ہو رہا ہے، ان کے الفاظ کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اور وزن اور زمین اور عروض و قوافی کی رعایت ہو رہی ہے، وزن بھی نہیں ٹوٹ رہا، مطلب بھی پورا ہو رہا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ وہ کلام اعلی حضرت امام علیہ سنت کا شعرہ آفاق کلام ہے جو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ چنانچہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اس شعر کو دیکھتے ہیں تو لم یأتی نذیرک فی نظر، یہ عربی کا کلام ہے، مثلے تو نشد پیدا جانا یہ فارسی کا حصہ ہے، جگ راج کو تاج ترے سرسو یہ ہندی زبان ہے، اور ہے تجھ کو شہید و سرا جانا یہ اردو زبان ہے۔ پورے کلام کو پڑھتے جائیں، ہر شعر میں یہ ترتیب ہوگی کہ 4 زبانوں کا استعمال ہوگا، پہلے مصرے میں عربی اور فارسی، اور دوسرے مصرے میں ہندی اور اردو۔ اختتام پر اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا۔ اللہ تعالیٰ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے کلام کی ہمیں برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی تربت پر مزید انوار اور رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جیسم